الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. دین کی دعوت حکمت و موعظت کے اسلوب میں پیش کی جائے، اور اگر کہیں مباحثے کی نوبت آ جائے تو مجادلہ احسن کا طریقہ اختیار کیا جائے. یہ اصولی ہدایت ہے. اس کے تحت کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چوتھی چیز اب طرز استدلال ہے. میں نے لکھا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ طرز کلام کی طرح داعیان حق کو اپنے طرز استدلال میں بھی، طرز کلام یعنی وہ طریقہ جو ہم بات کرنے میں اختیار کرتے ہیں، اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں. طرز استدلال یعنی اپنی بات پیش کرنے کے لیے ہم دلیل دیں گے. تو انبیاء علیہ السلام کا طرز استدلال بھی کچھ خصوصیات رکھتا ہے. داعیان حق کو اپنے طرز استدلال میں بھی جس حد تک ممکن ہو وہ خصوصیات پیدا کرنی چاہیے جو ہم انبیاء علیہ السلام کے کلام میں دیکھتے ہیں. یعنی جب ہم اللہ کے پیغمبروں کا کلام پڑھتے ہیں، یہ ہم انبیاء کے صاحب میں بھی دیکھتے ہیں جو اس وقت بائبل کے مجموعے میں ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کی تقریریں اور تمثیلات اناجیل میں دیکھتے ہیں، اور خود قرآن مجید میں اس کے نہایت عمدہ نمونے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف پیغمبروں کی دعوت بھی بیان ہوئی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اصل میں ہے ہی وہی کہ جو پورا کا پورا قرآن ہے. وہ خصوصیات پیدا کرنی چاہیے جو ہم انبیاء علیہ السلام کے کلام میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو انہی خصوصیات کا حامل ایک شہپارہ علم و ادب بنا کر نازل کیا ہے. یعنی قرآن کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جس میں مثال کے طور پر مختلف ابواب قائم کر کے توحید کو بیان کر دیا، رسالت کو بیان کر دیا، آخرت کو بیان کر دیا، کچھ قوانین بیان کر دیے. یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ خالص ادبی اسلوب اختیار کیا گیا ہے. وہی اسلوب جو ایک فصیح و بلیغ خطیب اپنے خطبات میں اختیار کرتا ہے. مخاطبین ہیں قریش، ہیں مشرکین عرب، اہل کتاب ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے اندر کے بعض گروہ ہیں، ان سب کو خطاب کیا گیا ہے. اور ہر جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کا نہایت اعلیٰ معیار ہے، زبان و ادب کا غیر معمولی غیر فانی اسلوب ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک زندہ کلام ایک زندہ ماخذ سے صادر ہو رہا ہے اور دلوں میں اترتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک سپاٹ کتاب ہے، بلکہ اس کے اندر بہت طاقتور ادب ہے، بہت طاقتور ادب، بے پناہ علم ہے، گہرا علم. وہ علم کہ جو اللہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر استدلال کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید کا جب اس زاویے سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو انسان کے لیے ایک حیرت انگیز دنیا سامنے آتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر فلسفے کا پس منظر ہو اور سقراط و فلاطون سے لے کر کانٹ اور دیکارت تک پڑا ہو، اسی طرح جو لوگ منطق کی بساط بچھا کر اپنی بات بیان کرتے ہیں، ان کی چیزیں دیکھی ہوں، علم کلام کی تاریخ بھی نگاہ میں ہو، اور پھر آدمی قرآن کو پڑھے، تو یہ واقعہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نسبت خاک رہا بعالم پاک، یہ دنیا بالکل الگ ہے. غلط نہیں کہا جب اقبال نے کہا کہ این کتاب از آسمان دیگر است. یہ ایک بالکل ہی مختلف کتاب ہے، بالکل ہی منفرد کتاب ہے. اور یہی چیز ہے جس کی طرف پہلے یہاں توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو انہی خصوصیات کا حامل ایک شہپارہ علم و ادب بنا کر نازل کیا ہے۔ اس کتاب کو تدبر کے ساتھ پڑھیے تو اس کے استدلال میں شروع سے آخر تک یہ بالکل نمایاں محسوس ہوتی ہیں، یعنی وہ خصوصیات جو ہمیں انبیاء علیہ السلام سے سیکھ کر اپنے طرز استدلال میں پیدا کرنی چاہیے۔ طرز استدلال کی یہی خصوصیات ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ یہ خلاصہ ہے اور اس میں پانچ چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی حجت و استدلال کے وہ مصنوعی طریقے اختیار نہیں کرتے جو کسی قوم میں علم کی سادہ حقیقتوں کے فن بن جانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی علم تو اپنی ذات میں سادہ حقائق کی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پر جب ہم سائنس میں ان حقائق کو پڑھتے ہیں، فلسفے میں ان حقائق کو پڑھتے ہیں، یا منطق کی کتابوں میں حقائق کا بیان دیکھتے ہیں، یا متکلمین کی چیزیں پڑھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فنی اصطلاحات ہیں جن کے ذریعے سے بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ فنی اصطلاحات اگر آپ ان کو کھول دیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہی سادہ حقائق ہیں، لیکن اسلوب کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ایک عام آدمی کے لیے وہ بالکل چیستان ہوتا ہے۔ حجت و استدلال کے وہ مصنوعی طریقے اختیار نہیں کرتے جو کسی قوم میں علم کی سادہ حقیقتوں کے فن بن جانے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جن میں تلاعب بالعلم کے شائق، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی علم کا سچا طالب ہو، علم کو اس کی حقیقت کے اندر اتر کر سمجھے۔ اس طرح کے جتنے لوگ بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے، یہ صاف معلوم ہوگا کہ وہ بڑی دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ زندہ ادبی اسلوب میں اپنی بات کہتے ہیں۔ بات میں تاثیر بھی ہوتی ہے، سادگی بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتا ہے، اور استدلال کی قوت بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ علم کی سادہ حقیقتوں کو ایک فن میں تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر ایک تلاعب بالعلم کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی گویا علم بھی کوئی کھیلنے کی چیز ہے جس میں اصطلاحات کے گورک دھندے ہیں، آپ ان کو سلجھا رہے ہیں، اور کچھ مناظرانہ نوعیت کی چیزیں ہیں کہ جن سے خود بھی حد اٹھا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سامعین بھی حد اٹھائیں۔ جن میں تلاعب بالعلم کے شائق باز دانشوروں کے سوا کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یعنی ایسے لوگ کہ جو اسی طرح کی ذہنی ورزشیں کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو خود علم سے کبھی حقیقی دلچسپی ہوتی ہے، نہ وہ حقیقت کو جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، اور نہ اس کو دلسوزی اور دردمندی کے ساتھ خود اپنے باطن میں اتارتے ہیں، اور نہ وہ ان کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اس کے برعکس، یعنی انبیاء علیہ السلام، وہ اس کے برعکس اپنے استدلال کے لیے بالکل سادہ، فطری، بے آمیز اور خالص مواد کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کیا چیزیں ہیں، سادہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، یہ اسلوب نہیں اختیار کرتے ہیں۔ سادہ حقیقتیں جیسے کہ وہ ہیں، جس طرح وہ کائنات میں پائی جاتی ہیں، وہ یا خارج میں موجود ہوں گی یا انسان کے داخل میں ودیت ہوں گی، وہ یا انسان کا اضطراری علم ہوگا جس کو دے کر خدا نے بھیجا ہے، اور یا اس پر مبنی سادہ فطری استدلال ہوگا جو خارج کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ سادہ، فطری، بے آمیز، یعنی نہ اس میں فلسفے کی آمیزش ہوگی، نہ اس میں ادھر ادھر کے علوم کو خامخواہ گھسانے کی صحیح کی ہوگی۔ جس طریقے سے فطری استدلال وجود میں آتا ہے، اسی طریقے سے بات کی جا رہی ہوگی۔ اور خالص مواد، خالص مواد کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا مواد ہے کہ جس کو جب چاہے، جہاں چاہے، جس دور میں چاہے پیش کر دیجئے، اس میں اپنے زمانے کے توہمات، تصورات، مضمومات، معتقدات کی کوئی آمیزش نظر نہیں آئے گی۔ اور خالص مواد کا انتخاب کرتے اور اسے عقل عام کی مسلم حقیقتوں کے حوالے سے، عقل عام کی مسلم حقیقتیں، یعنی وہ چیزیں جس کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ایک امریکی بھی مانتا ہے، ایک برطانوی بھی مانتا ہے، انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ یہ درست ہے، کہ اب ہم پوسٹ ماڈرنزم کے زمانے میں جی رہے ہیں، یہاں یہ سب چیزیں اضافی ہو گئی ہیں، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ ان لوگوں کو جو اس طرح کی اضافیت میں مبتلا ہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کچھ حقائق لے کر پیدا ہوا ہے، جس طرح وہ اپنے وجود کا ادراک رکھتا ہے اسی طرح ان علمی حقائق کا ادراک بھی رکھتا ہے، وہی ہے کہ جس کو میں نے اضطراری علم سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی شرح وضاحت میں بعض مضامین بھی لکھے ہیں جن کو آپ میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسے عقل عام کی مسلم حقیقتوں، یعنی یہی انسان کا اضطراری علم ہے جو پھر انسانوں کے درمیان ایک مشترک قدر بن جاتا ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم اخلاقی احساسات بھی کہتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی جن کو ہم علمی احساسات کہتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جن سے علم کے حقائق وجود میں آتے ہیں، لیکن جب وہ فن بن جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کے اندر ایک طرح کی سنت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حظ ملتا ہو، لیکن حقائق کو بیان کرنے کے لیے یہ کوئی اچھا اسلوب نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام بالکل فطری طریقوں پر قائم رہتے ہیں۔ اسے عقل عام کی مسلم حقیقتوں کے حوالے سے اس قدر زندہ اور متحرک فکر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ عقل جاگتی، ذہن بیدار ہو جاتے اور مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے استدلال کا یہی فطری اسلوب ہے جس کی بنا پر ہر وہ شخص جس کے دل و دماغ پر زنگ ہی نہ لگیا ہو، بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ یعنی جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ انتہائی سادہ ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سامنے رکھیے تو ہر آدمی پکار اٹھے کہ یہی تو میرے اندر بھی موجود تھی، اسی کو تو میں بھی محسوس کر رہا تھا، یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی صحیح چیز لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے فطری استدلال کے ساتھ آتی ہے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے ذہن میں بھی موجود تھیں، میں ان کو شاید الفاظ نہیں دے پا رہا تھا لیکن آپ نے ان کو بیان کر دیا، تو اب یہ ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہونی چاہیے تھی۔ تو وہ بات کو، یعنی انبیاء علیہم السلام، اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کا استدلال لوگوں کا استدلال بن جاتا ہے، لوگوں کی عقل بیدار ہو جاتی ہے، مخاطبین اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک زندہ اور متحرک فکر وجود میں آتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ استدلال کا مقدمہ اس طرح قائم کرتے اور اسے اس طریقے سے اپنے مخاطب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کے کلام میں وہ صرف دلیل ہی نہیں پاتا۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ اچھا فلاں چیز کی یہ دلیل ہے، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ استدلال کی قابلیت بھی اس کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی وہ سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی ایسا چیستان نہیں ہے، اس طرح غور کرتے ہیں، جب کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ کسی روایت کو سمجھنا ہے، کسی آیت کو سمجھنا ہے، اس کے لیے فطری طریقہ کیا ہے، آپ کو کیسے اپروچ کرنا ہے، تو مخاطب صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو دلائل جمع کیے ہوتے ہیں ان سے واقف ہو جاتا ہے یا ان کو مان لیتا ہے، بلکہ وہ استدلال کرنا سیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ اہل منطق کی طرح اپنے استدلال کا صغرا کبرا ترتیب دینے کے بجائے، صغرا کبرا یعنی وہ مقدمات جن سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، فرسٹ پریمیسز، سیکنڈ پریمیسز، چنانچہ اہل منطق کی طرح اپنے استدلال کا صغرا کبرا ترتیب دینے کے بجائے وہ اپنے مخاطب کو ماخذ استدلال کی طرف توجہ دلائیں گے، یعنی میں استدلال اخذ کہاں سے کر رہا ہوں، میری بات کہاں سے پھوٹی ہوئی ہے۔ اگر وہ چیز عقل عام کی ہے تو اس کی طرف متوجہ کر دیں گے، اس کا استخراج خارج میں موجود آفاق کے حقائق سے کیا گیا ہے تو ان کو سامنے گویا بکھیر دیں گے، اس کی تصویر کشی کر دیں گے۔ قرآن مجید میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں ہیں۔ اس کے بعض لوازم خود بیان کر دیں گے، یعنی اشارہ کر دیں گے کہ یہ دیکھیے اس سے یہ بات نکل رہی ہے، بعض کی طرف محض اشارہ کر دینے پر اکتفا کریں گے، بعض کو بالکل واضح کر دیں گے، اور اس سے جو نتائج بالبداہت نکلتے ہوں، یعنی صاف نکلتے ہوں، بغیر کسی تکلف کے نکلتے ہوں، انہیں مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیں گے۔ بات بیان کر دی ہے، ماخذ استدلال کی طرف توجہ دلا دی ہے، یہ چیز مخاطب پر چھوڑ دی ہے کہ جو چیز بدیہی طور پر اس سے نکل رہی ہے وہ خود اسے پائے، وہ اس کی اپنی دریافت بنے، یہاں تک کہ وہ فکر و تدبر سے یہ نتائج خود پیدا کرے گا یعنی مخاطب، اور پھر پورے دن کی روشنی میں ان حقائق کو دیکھ لے گا جن تک وہ اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جن حقائق کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ انسان کی اپنی دریافت بنتے چلے جاتے ہیں، اس طرح وہ اسے اجمال سے تفصیل، اصل سے فرع، یعنی ایک بنیادی بات کہہ دی، اب اس سے ایک شاخ پھوٹ رہی ہے، ایک فرع نکل رہی ہے، وہ اصل سے فرع کلیے سے جزیہ، یعنی ایک چیز ایک کلیے کے طور پر بیان ہوئی، تمام انسان ناطق ہے، یہ کلیہ ہے، اس سے کوئی جزیہ نکلتا ہے تو وہ اس کی رہنمائی کریں گے، بدیع سے نظری، یعنی وہ چیزیں کہ جو بدیہات امور ہیں، آبویس ہیں، جن کو انسان ہمیشہ سے مانتا آیا ہے، وہ استدلال کی بنیاد بنتی ہیں، اس سے پھر نظری استدلال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مشہود سے لازم، ایک چیز سامنے ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دھواں نظر آ رہا ہے تو اس سے لازم کیا آتا ہے کہ آگ جل رہی ہوگی، اور مشہود سے لازم تک پہنچنے کی ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کے مدعا کو اپنی لوح دل پر پڑھتا، یعنی یہ نہیں کہ وہ مدعا دماغ کے راستے سے اندر جانے کی صحیح کر رہا ہے اور مزاحمت ہو رہی ہے، اتنے خوبصورت اسلوب میں اس کو بیان کریں گے اور ایسے فطری طریقے سے بیان کریں گے کہ وہ اپنی لوح دل پر اس کو پڑھتا، بلکہ ان کے طرز استدلال سے حکمت و معرفت کی وہ روشنی حاصل کر لیتا ہے جس سے انفس و آفاق کی ہر چیز ظلمتوں کے پردے چاک کر کے اس کے منصہ فکر پر اس طرح نمودار ہو جاتی ہے کہ اس کے بارے میں کم سے کم اس کے دل میں کوئی ریب و گمان نہیں رہتا۔ یعنی ایک چیز پہلے اس کے سامنے آئی، اس سے ایک طرز استدلال پیدا ہوا، اس طرز استدلال نے معرفت اور حکمت کے کچھ دروازے باغ کر دیے، اور پھر ایسے معلوم ہوا کہ وہی انفس و آفاق کی حقیقتیں جن پر ظلمت کا پردہ پڑا ہوا تھا وہ روشنی میں آ گئی ہیں، اس سے اس کے منصہ فکر پر بہت سی حقیقتیں ایسے نمودار ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کم سے کم اس معاملے میں کوئی تردد نہیں رہا ہے، یہ حقیقتیں ہیں اور یہ مجھ پر واضح ہو گئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو وہ حقیقتیں اس کا اپنا فکر اور اس کی اپنی دریافت بن کے اس کے سامنے آتی ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ مخاطب کے کسی غلط مسلمے کو کبھی بنائے استدلال بناتے ہیں، اور نہ دوسروں کے کسی نظریے اور واہمے کو اساس بنا کر اس پر اپنے استدلال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ عام طور پر فرقبند لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، مناظرہ باز لوگوں کو دیکھیں، تو وہ کیا کریں گے، ان کو اپنی بات ثابت کرنی ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی سچی طلب کیا ہوتی ہے، وہ مخاطبین میں کیسے پیدا کرنی ہے، اس سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مخاطب کسی بات کو مانتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ بالکل غلط بات ہے، مخاطب کی غلط مانی ہوئی بات ہی کو بنائے استدلال بنا لیں گے۔ دوسروں نے کوئی نظریہ قائم رکھا ہے، کسی واہمے میں مبتلا ہیں، وہ سامنے آ گیا، اگر اس سے اپنی بات ثابت ہوتی نظر آتی ہے تو اسی کو استدلال کی بنیاد بنا لیا۔ عام طور پر یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام یہ طریقے کبھی اختیار نہیں کرتے، واہمے کو اساس بنا کر اس پہ اپنے استدلال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، وہ اپنے استدلال کی بنیاد، یعنی وہ ایسا کبھی نہیں کرتے، وہ اپنے استدلال کی بنیاد ہمیشہ ایسے محکم دلائل پر قائم کرتے ہیں جن پر نہ زمانے اور حالات کے تغیرات کسی پہلو سے کبھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی چونکہ وہ سب باتیں، وہ استدلال کا مواد، جن چیزوں کو وہ بنائے استدلال بنائے ہوتے ہیں، وہ ابدی حقائق ہوتے ہیں، وہ آج سے صدیوں پہلے بھی حقیقت تھے، وہ زمانہ رسالت میں بھی حقیقت تھے، وہ آج بھی حقیقت ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، یعنی اس نے آفاقی حقائق کو بعض جگہوں پر بیان کیا ہے، نفسی حقائق کو بیان کیا ہے، تاریخی حقائق کو بیان کرا ہے، بالکل یہی اسلوب ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس وقت عربوں کے ہاں کیا کیا توہمات تھے، کیا کیا معتقدات تھے، اب ہم مجلدات کے مجلدات پڑھتے ہیں، اگر کبھی دیکھنا ہو تو ڈاکٹر جواد علی نے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام میں وہ سارا مواد جمع کر دیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کچھ موجود نہیں تھا۔ اہل کتاب کے ہاں بھی جزیرہ نما عرب میں ایک قدیم تہذیب تھی، اس کے اثرات تھے، شاعری تھی، ادب تھا، توہمات تھے، معتقدات تھے، بہت سی چیزیں تھیں جو ضرب الامثال کی صورت اختیار کر گئی ہوئی تھیں، اور ایسے ہی تھا کہ جیسے سب لوگ ان کو مانتے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں تھی، وہ واہمے تھے، وہ غلط معتقدات تھے، ان کو کبھی بنا استدلال نہیں بناتے۔ وہ اپنے استدلال کی بنیاد ہمیشہ ایسے محکم دلائل پر قائم کرتے ہیں جن پر نہ زمانے اور حالات کے تغیرات کسی پہلو سے کبھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور نہ افکار و آراء کی تبدیلیاں انہیں مجروح کرتی ہیں۔ یعنی آج ایک بات مانی جا رہی تھی، آپ نے اپنا ایک مقدمہ ثابت کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا، کل معلوم ہوا کہ وہ بات ہی غلط تھی۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض اوقات لوگ سائنسی معلومات کی بنیاد پر اپنے استدلال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس میں آئے دن تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آج کچھ چیزیں مانی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، کچھ دیر کے بعد صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو محض ایک غلط فہمی تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ چنانچہ وہ تبدیلیاں جو خود سائنسی علم میں، انسان کی تحقیقات میں، مشہودات کے مطالعے میں آتی رہتی ہیں، وہ کبھی ان کو بنائے استدلال نہیں بناتے۔ وہ اپنی دلیل کا مقدمہ انہی چیزوں پر استوار کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود حق ہیں۔ یعنی اپنے استدلال کا مقدمہ وہ دوسروں کے توہمات پر استوار نہیں کرتے کہ چلیے مان تو رہے ہیں نا لوگ، تو اسی کو بنائے استدلال بنا کر اپنی بات بھی ثابت کر لیتے ہیں، وہ یہ طریقہ نہیں اختیار کرتے، بلکہ وہ چیزیں بنائے استدلال کے طور پر قبول کرتے ہیں جو بجائے خود حق ہیں، اور اپنی اسی صفت کی وجہ سے ایک حق کے اس بات کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ یعنی گویا ان کے نزدیک چونکہ ان کو حق کا اس بات کرنا ہے، حق کو واضح کرنا ہے، تو اب وہی چیز استدلال کی بنیاد بننی چاہیے جو اپنی ذات میں حق ہے، تاکہ اس سے حق برآمد ہو، اس سے کسی باطل کو حق بنا کر پیش نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے طرز استدلال کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر ان کا کلام زمانے کی ہزاروں گردشوں کے بعد بھی یکساں تاثیر کے ساتھ دلوں میں اترتا اور دماغوں کو مسخر کر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ بڑے سے بڑے کسی ادیب شاعر کی چیزیں پڑھیے، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ زمانہ کس طرح اس پر اثر انداز ہوا ہے۔ لیکن بائبل میں انبیاء علیہ السلام کے صاحب دیکھیے، سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیلات دیکھیے، پہاڑی کے واز کو پڑھیے اور قرآن مجید، یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا زندہ کلام ہے جو صدیوں پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ جس کی بنا پر ان کا کلام زمانے کی ہزاروں گردشوں کے بعد بھی یکساں تاثیر کے ساتھ دلوں میں اترتا اور دماغوں کو مسخر کر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ استدلال کا الزامی طریقہ کبھی اختیار نہیں کرتے، یعنی وہ بحث و استدلال میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے کہ جہاں ان کی کسی بات پر اعتراض ہوا، انہوں نے فوراً اسی قسم کی مثالیں اپنے مخاطب کے عقیدہ و مذہب سے بھی پیش کرنا شروع کر دی۔ یہ جو ہمارے ہاں فرقے ہیں، کبھی ان کے مابین جو بحثیں ہوتی ہیں ان کی کتابیں پڑھیے، تو یہ معلوم ہوگا کہ بس یہی ہوتا ہے کہ جو چیز بھی آپ نے اپنی اور بالکل غلط چیز ثابت کرنی ہے، دوسرے کے ہاں تلاش کیا جاتا ہے، اور پھر ہی گناہ ہی اس کے در شہر شما نیز گنند، یہ کہہ کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے یہ کیا ہے تو آپ بھی تو کرتے رہے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کے ہم جھوٹ کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں، ہم نے کسی واہمے کو بنیاد بنایا ہوا ہے، دیکھیے آپ کے بزرگ، آپ کے اکابر کن توہمات میں مبتلا تھے۔ ہمارے ہاں بریلویوں اور دیوبندیوں کے مابین، اہل تشیعوں میں اور سنیوں کے درمیان، اہل حدیث میں اور حنفیوں کے درمیان جو اس نوعیت کے مناظرے ہوتے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بحث و استدلال میں الزامی طریقے کو بڑی شان کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ استدلال کا الزامی طریقہ کبھی اختیار نہیں کرتے، یعنی وہ بحث و استدلال میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے کہ جہاں ان کی کسی بات پر اعتراض ہوا، انہوں نے فوراً اسی قسم کی مثالیں اپنے مخاطب کے عقیدہ و مذہب سے بھی پیش کرنا شروع کر دیں۔ استدلال کا یہ طریقہ چونکہ ہر لحاظ سے غلط ہے، اور اس سے حق کا اس بات تو الگ رہا، اس کا وجود ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب یہ اسلوب اختیار کیا جائے گا کہ دیکھیے یہ کام تو آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، اس طرح کی بت پرستی تو آپ کے ہاں بھی ہوتی ہے، اس طرح کے توہمات تو آپ کے ہاں بھی ہیں، جب آپ مخاطب کو اس طرح سے اپنی بات کا قائل کریں گے تو مخاطبین پر، یعنی وہ لوگ جو اس سارے مخاطبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوں گے، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ اس پر یہ اثر پڑے گا کہ وہ حق کے بارے ہی میں مشتبہ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ معلوم ہوگا کہ یہ دونوں جو گفتگو آپس میں کر رہے ہیں، اس میں اب یہ بہت مشکل ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ حق بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے جس کو ماننا ہر شخص پہ لازم ہوتا ہے۔ اس سے حق کا اس بات تو الگ رہا، اس کا وجود ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اس سے اعتراض کرتے اور اپنی بات اس کے اپنے دلائل کی بنیاد پر مخاطب سے منواتے ہیں، اور اس کے ہزاروں اعتراضات کے باوجود اپنے اسی طریقے پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی وہ جو اعتراضات بھی کرتا چلا جائے، وہ اس کے اس جواب میں اصل بات کو ملحوظ رکھیں گے، اصل حقیقت کو سامنے لائیں گے، استدلال کے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے جو بجائے خود حق ہیں۔ الزامی طریقہ کبھی اختیار نہیں کریں گے کہ اگر کوئی غلطی مخاطب کے ہاں پائی جاتی ہے، کوئی توہمات اس کے ہاں موجود ہیں، اس نے کچھ چیزوں کو مسخ کر رکھا ہوا ہے، اس کے ہاں کچھ ایسے معتقدات ہیں جن کا مزے کا اڑایا جا سکتا ہے، تو ادھر کی چیزوں کو بھی اسی اصول پر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ پانچویں اور یہ آخری چیز ہے، پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا استدلال ہمیشہ ان کے اور ان کے مخاطب کے مابین قدر مشترک سے اٹھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ خلافیات تک پہنچتا ہے۔ یعنی چونکہ ان کو حق سے مانوس کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، تو وہ اپنے طرز کلام میں بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے طرز استدلال میں بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یعنی دلائل میں بھی ان چیزوں کو پہلے نمایاں کیا جائے جو قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں، اور قدر مشترک کیا چیزیں ہیں؟ اگر اس کو پوری انسانیت کی سطح پر دیکھا جائے تو وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ودیت کردہ علم ہے، اس کی تعبیر کے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی احساسات ہیں، یہی چیزیں جن کی بنیاد پر دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخاطبت کرتے ہیں، انہی کی بنیاد پر دنیا کا نظم قائم ہے، انہی کی بنیاد پر ہماری عدالتیں کام کرتی ہیں، انہی کی بنیاد پر قوموں کے مابین معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ان حقائق کو مسلمہ حقائق کے بجائے اضافیت کے خانے میں ڈال دیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا استدلال ہمیشہ ان کے اور ان کے مخاطب کے مابین قدر مشترک سے اٹھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ خلافیات تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنے مخاطب سے پہلے وہ چیزیں منواتے ہیں جن کو اس دنیا میں انفس و آفاق کے مسلمات، تاریخ کے حقائق، عقل و فطرت کے بدیہات اور علم کے یقینیات کی حیثیت سے مانا جاتا ہے، یعنی ان پر بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انفس و آفاق میں وہ چیزیں مسلمات کی حیثیت سے موجود ہیں، آپ ذرا نام لیجئے، ذرا توجہ دلائیے، دوسرے کی زبان میں سامنے لائیے، ہر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ ان کے حق ہونے میں کیا شبہ ہے۔ تاریخ کے حقائق ہیں، یعنی ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تاریخ میں بحث کا موضوع بن سکتی ہیں، لیکن تاریخ کے مسلمات بھی ہوتے ہیں جن کو بنا استدلال بنایا جا سکتا ہے۔ عقل و فطرت کے بدیہات، یعنی آبویس چیزیں، مانی ہوئی چیزیں جن کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، جو ہر جگہ بنا استدلال بنتی ہیں۔ اور علم کے یقینیات، علم ترقی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے تمام نتائج ظنی ہوتے ہیں، اس میں یقینی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ سائنس کا علم جو ہمارے زمانے میں موجود ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں اب یقینیات کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی سلیم الفطرت شخص رد و اختلاف کے لیے راہ نہیں پاتا۔ چنانچہ وہ انہی اساسات سے شروع کر کے اپنی بات ان کے لوازم کے طور پر سامنے لاتے ہیں، یعنی ان کو بیان کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ دیکھیے اس سے یہ چیز لازم آتی ہے، اس سے یہ چیز لازم آتی ہے، اور اس طرح مخاطب کے لیے بظاہر اجنبی سے اجنبی چیزوں کو بھی بتدریج ایسی مانوس بنا دیتے ہیں کہ وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے انہیں مان لیتا ہے، اور پھر جو کچھ مان لیتا ہے اس کے لوازم کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ طرز استدلال میں یہ چیزیں ہیں جن کو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی دعوت میں ملحوظ رکھا ہے، اور ہر داعی حق کو اسے انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس نشست کا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔